وشعر الميتة وعظمها طاهر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى نجس لأنه من أجزاء الميتة، ولنا أنه لا حياة فيهما، ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت، إذ الموت زوال الحياة. وشعر الإنسان وعظمه طاهر. گزشتہ سبق میں آخر میں یہ بحث آئی تھی کہ جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں نماز پڑھنا یا اس کے اندر رکھے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے سوائے خنزیر کے اور آدمی کی کھال کے. اب اسی سے ساتھ اور اجزاء مردار کے جو ہیں ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وہ پاک ہیں یا پاک نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَزْمُهَا طَاهِرٌ، اور مردار کے بال وَعَزْمُهَا اور اس کی ہڈیاں طَاهِرٌ وہ پاک ہیں. بھئی مردار کے بال اور ہڈی پاک ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ نجس، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں. لأنه من اجزاء المیتۃ، کیونکہ وہ مردار کے اجزاء میں سے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ یہ مردار کے اجزاء ہیں، لہذا یہ بھی اس کی طرح ناپاک ہیں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، انہ لا حیات فیہما، ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی نہیں ہے، یہ بالوں میں اور ہڈی کے اندر زندگی نہیں ہے. ولہذا لا یتألم بقطعہما، اسی وجہ سے وہ حیوان جو ہے وہ تکلیف نہیں محسوس کرتا ان کے کاٹنے کی وجہ سے. جس جاندار کی بھی بھئی ہڈی اور کھال ہے اس میں زندگی نہیں. ہڈی جیسے یہ ناخن ہے بھئی، ناخن یہ بھی ہڈی ہے، اب اس کو کاٹا جائے یا ان کے بالوں کو کاٹا جائے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، معلوم ہوا ان کے اندر زندگی نہیں ہے. جب زندگی نہیں تو معلوم ہوا یہ میتا نہیں، مردار نہیں بھائی، کیونکہ زندگی ہوتی اور پھر ختم ہوتی تو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ مردار. تو اسی وجہ سے یہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو بھی، قطعہما ان کے کاٹنے سے. فلا یحلہما الموت، تو موت ان میں داخل نہیں ہوتی، ان میں سرایت نہیں کرتی. اذ الموت زوال الحیاتی، کیونکہ موت جو ہے وہ تو زوال حیات کا نام ہے، زندگی کا ختم ہو جانا اس کا نام موت ہے، اور ان بالوں کے اندر اور ہڈی کے اندر تو زندگی ہے ہی نہیں بھائی. تو ہڈی جیسے ناخن ہیں بھائی، اور اسی طرح حیوان کے سینگ وغیرہ بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ ہڈی ہے بھائی. تو ہمارے نزدیک مردار کے بال اور ہڈی پاک ہے بھائی، پاک ہے، لہذا یہ پانی میں گریں گے تو پانی نجس نہیں ہوگا. یا یہ ساتھ رکھے میں اور نماز پڑھی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ نجس ہیں ہی نہیں بھائی. وَشَعْرُ الْإِنسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے ہمارے نزدیک. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ نَجِسٌ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نجس ہیں، انسان کے بال اور ہڈی بھی نجس ہیں. لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، دلیل ان کی یہ کیونکہ ان کے ذریعے نفع نہیں اٹھایا جاتا، شریعت نے ان سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی ان کی بیع کرنا جائز ہے. معلوم ہوا یہ پاک نہیں، نجس ہیں بھائی، اسی لیے شریعت ان کی بیع سے اور ان سے نفع اٹھانے سے منع کرتی ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ، ان عدم الانتفاع والبيع لكرامته، کہ ان سے نفع نہ اٹھانا ہے اور ان کی بیع نہ ہونا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. لکرامته، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس کے انسان کی کرامت، اس کی عزت کی وجہ سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. فلا يدل على نجاسته، تو یہ اس کے نجاست پر دلالت نہیں کرتے. بیع کا جائز نہ ہونا اور ان سے انتفاع کا جائز نہ ہونا، یہ ان چیزوں کے نجس ہونے پر دلالت نہیں کرتے بھائی. فصل فی البیر، یہ فصل ہے کنویں کے بارے میں، یعنی کنویں کے بیان میں. کنویں کے مسائل ان کا حکم کنویں کے پانی کا حکم، چونکہ ماقبل میں پانی وغیرہ کا ذکر چل رہا تھا تو کنویں کے پانی میں نجاست وغیرہ گر پڑے تو اس کا حکم چونکہ مختلف ہے تو اس کو صاحب ہدایہ علیحدہ فصل میں باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ تو فرماتے ہیں فصل فی البیر، یہ فصل ہے کنویں کے بارے میں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِيرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَسْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ۔ اور جب گر پڑے کنویں کے اندر کوئی نجاست، نزحت تو اس کو نکالا جائے گا، نزح کے معنی نکالنے کے، اس کنویں کو نکالا جائے گا یعنی اس کے پانی کو نکالا جائے گا بھائی، یعنی اس کو خالی کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ خالی۔ وکان نزح ما فیہا من الماء، اور اس میں سے پانی کا نکالنا جو ہے، طہارتن لہا، یہ اس کے لیے پاکی ہے، اس سے پانی نکال دیں گے تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ بی اجماع سلف، سلف کے اجماع سے بھائی، سلف کا اس بات پر یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کنویں سے پانی نجاست گر پڑے اور اس کا سارا پانی نکال دیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا، یعنی اس کی دیواروں وغیرہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پانی نکالیں گے تو کنواں بھی پاک ہو گیا، اس کی دیواریں وغیرہ بھی پاک ہو گئیں، اسی طرح وہ رسی اور ڈول جس کے ذریعے پانی نکالا گیا وہ بھی پاک ہو گئے، ان کو علیحدہ دوبارہ سے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی۔ بس یہ پانی کا نکال دینا ہی یہ کنویں کی پاکی ہے بھائی، اور اس پر تمام صحابہ اور تابعین وغیرہ کا اجماع ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بھی اجماع سلف، سلف کے اجماع سے، بزرگوں کے اجماع سے۔ وَمَسَائِلُ الْبِيرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کنویں کے جو مسائل ہیں ان کی بنیاد اتباع آثار پر ہے بھائی، اتباع آثار پر ہے، دون القیاسی نہ کہ قیاس پر، یعنی کنویں کے جو مسائل بیان ہوں گے اور ذکر کیے جائیں گے یہ سارے اتباع آثار پر مبنی ہیں، احادیث وغیرہ میں اور بزرگوں سے جس طرح منقول ہے اس میں قیاس وغیرہ کا دخل نہیں ہے بھائی۔ بھائی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کنویں کے جو مسائل ہیں ان کی بنیاد اتباع آثار پر ہے نہ کہ قیاس پر۔ تو یہاں دو صورتیں ہیں بھائی، دو صورتیں کہ کنویں، وہ کنواں جو ہے وہ یا تو اس میں ماء قلیل ہوگا یا ماء کثیر ہوگا، یعنی یا وہ کنواں بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ اگر وہ کنواں دہ در دہ سے کم ہے تو چھوٹا ہے، اور اگر دہ در دہ کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو وہ ماء کثیر ہے۔ تو اگر تو وہ ماء کثیر ہے اس میں، پھر تو نجاست کے گرنے سے اس کو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے، نجاست کے گرنے سے اس کو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ کنویں میں جب نجاست گر پڑے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ خالی کیا جائے گا، پانی کو، اس کے سارا پانی کو نکالا جائے گا بھائی۔ تو حالاں یا اسی طرح اگر کنواں ماء جاری والا ہے تو یعنی چشمے والا ہے، تو پھر تو کنویں سے پانی نکالتے جائیں، نیچے سے اور پانی مسلسل آتا رہتا ہے، تو یہ تو مائع جاری کی طرح ہوا، اور مائع جاری کے اندر بھی آپ نے پڑا نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوتا، الا یہ کہ پانی کے اندر اس نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے بھائی، اثر ظاہر ہو جائے۔ تو لہذا قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے اگر مائع کثیر والا کنواں ہے تو اس کو تو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر مائے قلیل ہے کنویں کے اندر، وہ دہ در دہ سے کم ہے کنواں، تو پھر اس صورت میں نجاست کے گرنے سے سارا پانی بھی نجس، اور نجس کنویں کی دیواریں اور مٹی گارا وغیرہ سب نجس ہو گیا، تو پھر تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ کنواں تا قیامت پاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ دیواریں بھی نجس ہو گئیں، وہ گارا بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ تو جب اگر آپ سارا پانی نکال بھی لیں، سارا پانی، تو بھی وہ پانی، وہ دیواریں کیا ہیں؟ نجس ہیں بھائی، اور پانی بھی آئے گا تو وہ انہی کے ساتھ ملے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس۔ اس کو بھی نکال دیں تو پھر اور پانی آئے گا تو یہ بھی نجس تھا، اب اور جو پانی آئے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ دیواریں نجس ہیں اور مٹی نجس ہے بھائی، تو تا قیامت بھی وہ پھر پاک نہیں ہو. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا تھا کہ اگر مائے قلیل ہو پھر تو کنویں کو پھر تو کنواں تا قیامت پاک ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کنویں کے مسائل جو ہیں ان کی بنیاد اتباع آثار پر ہے, قیاس پر ان کی بنیاد نہیں ہے. بھائی آثار احادیث, بھائی احادیث, احادیث پر ان کی بنیاد ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی میں نے بتلایا تھا حدیث کے کئی نام ہیں, خبر, اثر, سنت, حدیث. بھائی تو آثار جمع ہے اثر کی, احادیث مراد ہیں بھائی احادیث. تو کہتے ہیں مسائل البیر مبنیت علی اتباع الاثار دون القیاس, اور کنویں کے مسائل جو ہیں وہ مبنی ہیں آثار کے اتباع پر نہ کہ قیاس پر. فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءَ اسْتِحْصَانًا. فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ, بَعْرَةٌ بھائی مینگنی, مینگنی بکری کا فضلہ جو ہے. فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ, اگر گر پڑے کنویں کے اندر ایک یا دو مینگنیاں, مِن بَعْرِ الْإِبِلِ اونٹ کی مینگنیوں میں سے, اَوِ الْغَنَمِ, غنم کا معنی ہے بھیڑ بکری. بھائی یہ دونوں جنسوں کو شامل ہے, بکری کی جنس کو بھی اور بھیڑ کی جنس کو بھی, تو غنم سے یہ دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی طرح شاد کا لفظ عبارتوں میں آتا ہے اور اس کا عموماً ترجمہ بکری کے ساتھ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے شاد صرف بکری کو نہیں کہتے, شاد بھی غنم کی طرح یہ بھیڑ اور بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے. بھائی تو شاد کا لفظ جہاں بھی آئے وہاں آپ نے اس کا ترجمہ بکری کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ بھیڑ بکری کے ساتھ کریں تاکہ واضح پتہ چلے کہ دونوں مراد ہیں. تو اگر کنویں میں گر پڑے ایک یا دو مینگنیاں, من بعر الابلی اونٹ کی مینگنیوں میں سے, اول غنمی یا بھیڑ بکریوں کی مینگنی میں سے, لم تفسد الماء تو یہ پانی کو فاسد نہیں کریں گے, استحسانن تو یہ استحسانن پانی کو فاسد نہیں کریں گے. والقیاس ان تفسدہو, اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ فاسد کر دیں گے, لوقوع النجاستی فی الماء القلیلی, اس وجہ سے کہ نجاست گری ہے مائے قلیل کے اندر. بھائی تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پانی کو کیا ہو جانا چاہیے, نجس ہو جانا چاہیے, کیونکہ مائے قلیل کے اندر نجاست گری ہے. بھائی لیکن استحسانن کیا حکم لگایا گیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اور یہ جو آیا ایک یا دو مینگنیاں گر پڑیں, بھائی یاد رکھیے اس سے عدد مراد نہیں ہے, ایک اور دو ہی مراد ہوں, بلکہ قلیل ہیں. کیا مراد ہیں؟ قلیل مینگنیاں ہیں. آگے کیونکہ آگے کثیر کا ذکر آئے گا بھائی, تو یہ اس کے مقابلے میں ہے. اور بتلائیں گے بھائی آپ کو کہ قلیل اور کثیر امام صاحب کے نزدیک جس کو دیکھنے والا قلیل سمجھے وہ قلیل ہیں, جس کو دیکھنے والا کثیر سمجھے وہ کثیر ہیں. بھائی اچھا بھائی یہاں پر استحسان کا ذکر آیا, استحسان یاد رکھیے, استحسان اس شرعی دلیل کو کہا جاتا ہے جو قیاس کے مقابلے میں جو بھی دلیل آئے متفق علیہ دلیل اس کو استحسان کہا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قیاس ہونا چاہیے بھائی. جیسے بھائی ابھی وضو کے مسئلے کے اندر آپ نے پڑھا, بھائی وضو کے مسئلے میں آپ نے پڑھا کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ بدن سے جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے اسی حصے کو دھونا چاہیے اور اسی کو پاک کرنے کا حکم ہو. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بھائی. تو دیکھیے یہ حکم خلاف القیاس ہوا, تو اس کے مقابلے میں قیاس ہے. تو یہ اور عمل کس پر ہے, قیاس پر یا قرآن پر عمل ہے؟ قرآن پر عمل ہے. تو بس جو بھی متفق علیہ دلیل ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے اجماع ہو, اور اس کے مقابلے میں قیاس ہو, قیاس دوسری بات کا تقاضا کر رہا ہو, تو یہ جو متفق علیہ دلیل ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اس کو استحسان کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ چاہے کیا ہو, قرآن ہو, چاہے کیا ہو, حدیث ہو, چاہے اجماع ہو, اس کو استحسان کہیں گے بھائی, استحسان. جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس ہو گئی. لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاق جو ہے وہ قیاس خفی پر ہوتا ہے. قیاس خفی پر یاد رکھیے قیاس دو قسم پر ہے، ایک قیاس جلی ہے، جلی جو ظاہر ہو ظاہر، اور ایک قیاس خفی ہے، قیاس خفی جو ذرا گہرا ہو گئی. قیاس جلی جس کی طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے، اور قیاس خفی جس میں بات ذرا گہری ہو گئی، فوراً ذہن نہیں جاتا، کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر وہاں تک ذہن پہنچتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس خفی بھئی، اور وہ اس کو استحسان کہا جاتا ہے. تو دیکھیے اس کے مقابلے میں بھی قیاس ہے. دلیل کے مقابلے میں استحسان تب ہی کہیں گے جب مقابلے میں کیا ہو؟ قیاس ہو بھئی، قیاس ہو. اگر قیاس مقابلے میں نہیں ہے تو پھر اس کو استحسان بھی نہیں کہیں گے، اگرچہ گہری بات ہی کیوں نہ ہو بھئی. تو قیاس خفی یعنی استحسان اسی کو دلیل کو کہیں گے جس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو گئی، قیاس جلی. اور استحسان کو ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے قیاس جلی پر بھئی. علماء فرماتے ہیں کہ صرف 20-22 مسائل ایسے ہیں جن کے اندر قیاس کو ترجیح ہے استحسان پر، باقی تمام جگہوں پر استحسان کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ قیاس پر ترجیح ہوتی ہے بھائی، ترجیح ہوتی ہے. اور استحسان کا معنی بھی ہے پسندیدہ، پسندیدہ. تو اس کے استحسان سے کہ جو حکم ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا، اس میں عوام کے لیے آسانی ہوگی، لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہوگی. جب آسانی ہے تو پھر پسندیدہ ہوا بھائی، پسندیدہ ہوا. چنانچہ آپ نے ابھی پڑھا بھائی کہ ایک دو مینگنیاں گر پڑی، تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے پانی کو کیا قرار دینا چاہیے؟ نجس قرار دینا چاہیے، لیکن استحسانن اس کو پاک قرار دیا گیا. اب آپ بتائیے کس کے اندر آسانی زیادہ ہے؟ استحسان کے اندر. دیکھو یہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے بھائی. اور میں نے بتایا ایک دو مینگنیوں سے قلیل مینگنیاں مراد ہیں، یہ عدد ہی نہیں مراد بھائی. تو کہتے ہیں والقیاس ان تفسدہ لوقوع النجاسۃ فی الماء القلیل، اور قیاس تو یہ ہے کہ وہ اس پانی کو فاسد کر دیں، لوقوع النجاسۃ فی الماء القلیل، بوجہ گر جانے نجاست کے ماء قلیل کے اندر. وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان آبار الفلوات، آبار جمع ہے بیر کی، فلوات جمع ہے فلات کی بھائی، فلات کہتے ہیں بیابان کو بھائی، جنگل بیابان بھائی، کہ بیابانوں کے جو کنویں ہوتے ہیں، لیست لہا رؤوس حاجزتن، رؤوس سرے، حاجزتن رکاوٹ، حاجز کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ، مانع. اس لیے کیونکہ بیابانوں کے جو کنویں ہوتے ہیں ان کے کوئی رکاوٹ والے سرے، رکاوٹ والے سر نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر کوئی منڈیر وغیرہ یا کوئی دیوار وغیرہ ان کے کناروں پر نہیں بنی ہوتی. تو والمواشی تب عروح لہا، اور مویشی جو ہیں مینگنیاں کر دیتے ہیں اس کے ارد گرد بھائی، جنگلات جنگل بیابان میں مویشی چر رہے ہیں تو اس کنویں وغیرہ کی کوئی دیوار بھی نہیں، تو وہ وہاں پر مویشی چرتے ہوئے کیا کر دیتے ہیں؟ مینگنیاں وہاں کر ہی دیتے ہیں. فتلقیہ الریح فیہا، تو ڈال دیتی ہے آندھی ان کو، ان مینگنیوں کو، فیہا اس کنویں کے اندر. یاد رکھیے ایک ہے ریح لفظ عربی میں، ایک ہے ریاح بھائی، یہ جو نرم اور آہستہ اور خوشگوار ہوا چلتی ہے اس کے لیے عربی میں ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ریح کا لفظ یہ ہلکی ہوا کے لیے نہیں عام استعمال ہوتا، یہ آندھی وغیرہ جو تیز ہوا ہے اس کو ریح کہا جاتا ہے بھائی. تو لہذا وہ مویشی اس کے کنویں کے گرد چرتے ہیں اور مینگنیاں کر دیتے ہیں. فتلقی ہر ریح فیہا، تو وہ تیز ہوا ان مینگنیوں کو اس کنویں میں ڈال دیتی ہے. تو فجعل القلیل عفوا لضرورتی، تو قلیل مقدار کو معاف قرار دیا گیا، لضرورتی بنا بر ضرورت کے، ضرورت ہے بھائی، وہ مینگنیاں وہ کر دیتے ہیں اور ہوا اس میں ڈال دیتی ہے کنویں کے اندر، تو اگر نجس ہونے کا حکم لگایا جائے تو لوگ تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھائی، کیونکہ ایک دو مینگنیاں، دو چار مینگنیاں تو ضرور اس کے اندر ہوا گرا ہی دے گی بھائی. تو اس میں ضرورت کی بنا پر اس کو معاف قرار دیا گیا. ولا ضرورت فی الکثیر, اور کثیر میں ضرورت نہیں ہے, بھائی اس میں ضرورت نہیں, کیونکہ کثیر تو کبھی ہی ہوگا ایسا کہ کثیر گر پڑے, عموماً قلیل ہی گرتی ہیں. اب قلیل یا کثیر کسے کہتے ہیں؟ کثیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ما یستکثرہ ناظر الیہ, وہ مقدار یستکثرہ کہ جس کو کثیر سمجھے, الناظر الیہ اس کی طرف دیکھنے والا, یعنی جس کو ایسے پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے جو اس کی طرف دیکھنے والا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کنویں کے اندر چند مینگنیاں گری ہوئی ہیں, تو اگر وہ ان کو کثیر سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کثیر ہیں, تو پانی کے نجس ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اور اگر وہ مینگنیاں قلیل ہیں اس کی نگاہوں میں اور اس کی نظر میں, تو ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ قلیل سمجھا جائے گا, اور وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. تو کہتے ہیں وہ ہوا ما یستکثرہ الناظر الیہ فی المروی عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, اور کثیر وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کہ اس کی طرف دیکھنے والا اس کو کثیر سمجھے, فی المروی اس قول کے اندر جو روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, وعلیہ الاعتماد, اور اسی قول پر کیا ہے؟ اسی قول پر اعتماد ہے بھائی, یعنی فقہا نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. ولا فرق بین الرطب والیابس والصحیح والمنکسر والروس والخصا, اور کوئی فرق نہیں ہے بین الرطب, رطب کا معنی تر بھائی, تر جو گیلی ہو خشک نہ ہو, یابس کا معنی خشک بھائی, صحیح کا معنی جو مینگنی ٹوٹی ہوئی نہیں بھائی سالم ہے, منکسر کا معنی ٹوٹی ہوئی بھائی, روس کہتے ہیں, روس یہ گھوڑے گدے کا جو فضلہ ہے یعنی لید بھائی لید, خسا اس کو خسا پڑھنا بھی صحیح, اور خسیون بھائی خسیون یعنی سا کو ساکن پڑھیں, والروسی والخسی رحمک اللہ, تو چاہے اس طرح پڑھیں والروسی والخسا یا اس طرح پڑھ لیں والروسی والخسی, تو روس وہ میں نے بتایا گھوڑے اور گدے وغیرہ کا فضلہ, اور خسا جو ہے یا خسیون جو ہے یہ گائے بیل وغیرہ کا جو فضلہ ہے یعنی گوبر بھائی گوبر, اور بار مینگنی بھائی یہ بکری یا اونٹ وغیرہ کا جو فضلہ ہے. تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا یہی حکم ہے, ان میں فرق نہیں ہے, ولا فرق بین الرطب والیابسی, اور کوئی فرق نہیں ہے تر اور خشک کے اندر, والصحیح والمنکسری اور سالم اور ٹوٹی ہوئی میں, والروس والخصا اور لید میں اور گوبر میں, والباری اور مینگنی میں, ان میں کوئی فرق نہیں, سب کا یہی حکم ہے, لأن ضرورت تشمل الکل, اس لیے کیونکہ ضرورت سب کو شامل ہے, سب میں یہ حاجت ہے بھائی کہ یہ مویشی کیا کریں گے وہاں پر گوبر وغیرہ کریں گے اور ہوا کچھ نہ کچھ اڑا کر پانی میں ڈال دے گی. وفی شات ان تب عارف المخلبی بارتن او بارتینی, اور وہ اس بھیڑ بکری میں جو مینگنی کر دے, فی المخلبی, مخلب کہتے ہیں وہ دودھ نکالنے کا برتن بھائی, جو مینگنی کر دے دودھ نکالنے کے برتن میں, کتنی مینگنی؟ بارتن او بارتینی, ایک یا دو مینگنی یعنی قلیل بھائی. قالو فقہا فرماتے ہیں یرم البارت ویشرب اللبن, کہ مینگنی کو پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پی لیا جائے گا, لمکان ضرورتی ضرورت کے ہونے کی وجہ سے بھائی, کس وجہ سے؟ ضرورت کے ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ضرورت ہے بھائی, کیونکہ صحراؤں میں رہنے والے عموماً ان کے پاس وہ ان کی خوراک ہی یہی دودھ وغیرہ ہوتا ہے, اور دودھ نکالتے ہوئے جانور مینگنی کبھی کبھار عموماً کر ہی دیتے ہیں, تو اگر اس دودھ پر نجس ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو وہ غریب غربا تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھائی. تو ضرورت اور حاجت کی بنا پر اس مقدار کو بھی فقہا نے معاف قرار دیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یورم البارت ویشرب اللبن, کے مینگنی کو پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پی لیا جائے گا, لمکان ضرورتی ضرورت ہونے کی وجہ سے, ولا یعف القلیل فی الاناء, اور معاف نہیں ہے قلیل برتن کے اندر. یہ تو وہ دودھ نکالنے والے برتن کا حکم بتایا, اس میں اگر ایک دو مینگنیاں گر جائیں قلیل تو وہ معاف ہیں, عام برتنوں کے اندر عام برتنوں میں کیا وہ بھی اس میں بھی قلیل مقدار معاف ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی وہاں ضرورت نہیں ہے، ان برتنوں کو تو ڈھانپ کر اور حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تو دودھ نکال رہے ہیں تو عین اسی وقت وہ مینگنی کر دیتی اور جانور کر دیتے ہیں اس وقت مینگنی تو وہ دودھ میں گرے گی، تو اس میں ضرورت ہے، باقی برتنوں میں ضرورت نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يُعْفَ الْقَلِيلُ فِي الْإِنَاءِ عَلَى مَا قِيلَ، اور قلیل مقدار معاف نہیں ہے برتنوں میں، عَلَى مَا قِيلَ بوجہ اس قول کے جو کیا گیا ہے، لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ اس کے ضرورت نہیں ہے. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَالْبِيرِ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ برتن جو ہیں، یہ برتن یہ بھی کنویں کی طرح ہے ایک یا دو مینگنیوں کے حق میں، یعنی ان میں بھی قلیل مقدار، عام برتنوں میں بھی قلیل مقدار معاف ہے بھائی. فَإِن وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِن وَقَعَ فِيهَا، اگر گر پڑے کنویں کے اندر، خُرْءُ الْحَمَامِ کبوتر کی بیٹ، کبوتر کا فضلہ بھائی، جو خر ان کہتے ہیں پرندے کا جو فضلہ ہوتا ہے، پرندے کی بیٹ بھائی. فَإِن وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ، اور اگر گر پڑے کنویں کے اندر کبوتر کی بیٹ، اویل عصفور یا چڑیا کی بیٹ، لا یفسدہ تو اس کے پانی کو فاسد نہیں کرے گی، خلافاً لشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یہ بھی کیا کر دے گی، پانی کو فاسد کر دے گی، نجس کر دے گی. لہو امام شافعی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ استحال الى نتن و فساد فاشبہ قرء الدجاجہ. دجاجہ لفظ آیا بھائی، دجاجہ اس کے اندر دال پر فتحہ پڑھنا بھی جائز، ضمہ پڑھنا بھی جائز اور کسرہ پڑھنا بھی جائز، دجاجتن 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 بھائی، تو یہ تینوں حرکتیں دال پر یعنی فا کلمے پر جائز ہیں، تو اس قسم کا لفظ اس کو مثلث الفا کہا جاتا ہے بھائی، جس میں فا پر تینوں حرکتیں جائز ہوں بھائی، مثلث الفا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یہ بھی پانی کو نجس کر دے گی، وہ فرماتے ہیں کہ حیوانات جو بھی غذا کھاتے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں، کبھی وہ غذا اچھی صورت کی طرف بدل جاتی ہے اور کبھی وہی غذا بدبو اور فساد کی طرف بدل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے بھائی. کیا چیز؟ وہ غذا جو حیوانات کھاتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ غذا جو ہے بدبو اور فساد کی طرف بدل جاتی ہے، جیسے پیشاب اور پاخانہ، یہ وہی غذا ہے لیکن کس کی طرف بدل گیا؟ بدبو اور فساد کی طرف. اور کبھی یہی غذا اچھی حالت کی طرف بدل جاتی ہے، جیسے انڈا ہے بھائی، اب انڈا کیا ہے؟ یہ وہی خوراک وغیرہ مرغی نے کھائی اور اسی سے اس کے پیٹ میں کیا بن گیا؟ انڈا. یا جیسے شہد ہے بھائی، شہد کی مکھی نے خوراک کھائی، اسی سے کیا بن گیا؟ شہد بن گیا. اور یا اسی طرح دودھ ہے بھائی، یہ دودھ بھی کس سے بنا؟ غذا سے بنا، غذا کھائی اور اس سے دودھ بن گیا. تو بعض اوقات غذا اچھی حالت کی طرف بدلتی ہے، تو اس کے پاک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، وہ تو بال اتفاق سب کے نزدیک کیا ہے؟ پاک. جب غذا کس حالت کی طرف بدلے؟ اچھی حالت کی طرف. اور اگر غذا بدبو اور فساد کی طرف بدلے تو پھر وہ نجس ہوگی بھائی. کیا ہوگی؟ نجس ہوگی، جیسے پیشاب اور پاخانہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ جو کبوتر اور چڑیا نے بیٹ کی ہے، یہ استحالہ، استحالہ کے معنی بدل جانا حالت کا، یہ بدل گئی ہے اس کی حالت، الا نتن و فساد، نتن کہتے ہیں بدبو کو، فساد خرابی، یہ بدل گئی ہے فساد بدبو اور خرابی کی طرف. فاشبہ قرء الدجاجتی، تو یہ مشابہ ہو گئی مرغی کی بیٹ کے، یہ عام گھریلو پالتو مرغی جو ہوتی ہے اس کے، یہ مشابہ ہو گئی یہ بیٹ، اور مرغی کی بیٹ تو بال اتفاق نجس ہے، لہذا اس کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کو بھی کیا کہا جائے گا؟ نجس کہا جائے گا بھائی. دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھائی کہ یہ غذا کس کی طرف بدلی ہے؟ بدبو اور فساد کی طرف، تو یہ کس کے مشابہ ہو گئی؟ مرغی کی بیٹ کے، کیونکہ وہ بھی کس کی طرف بدلی ہے؟ بدبو اور فساد کی طرف بدلی ہے, اور وہ تو بالاتفاق کیا ہے, ناپاک ہے, تو یہ بھی اس کے مشابہ ہے, تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا, یہ بھی کیا ہوگی ناپاک ہوگی بھائی. ولنا, اور ہماری دلیل جو ہے, اجماع المسلمین علی اقتناع الحمامات فی المساجد, اور ہماری دلیل جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے, علی اقتناع الحمامات, اقتناع کا معنی ہے جمع کرنا, حاصل کرنا, مراد ہے رکھنا, رکھنا, اور ہماری دلیل تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات, کس بات پر, علی اقتناع الحمامات, کبوتروں کے رکھنے پر, فی المساجد, کس کے اندر, مسجدوں میں, مع ورود الامر بتطہیرها, باوجود اس کے کہ حکم وارد ہوا ہے ان مسجدوں کے پاک کرنے کا, اگرچہ شریعت نے مسجدوں کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کا حکم دیا ہے, نجاست والی چیزوں کو اس سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے آج تک کبوتر وغیرہ مساجد میں آتے ہیں, بسیرا کرتے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں جاتے ہیں یقیناً بیٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان ان کو روکتا نہیں ہے بھائی, معلوم ہوا تمام مسلمانوں کا ان کے آنے جانے پر اجماع ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹ پاک ہے, نجس نہیں ہے بھائی, اگر نجس ہوتی تو پھر یقیناً مسلمان اس کو روکتے آنے نہ دیتے بھائی, دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی. وَاسْتِحَالَتُهُ لَا إِلَى نَتْنِ رَائِحَةٍ فَأَشْبَهَ الْحَمْآتَ, اب جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا, انہوں نے اس کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر, اور وہ تو ناپاک تھی, تو اس کو بھی کیا حکم دیا, ناپاکی کا حکم دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے, غزہ وہ اس کو ناپاک تب کہیں گے جب نتن اور فساد دونوں چیزیں اس میں ہوں, جب وہ غزہ جب حالت بدل گئی, اس میں بدبو بھی ہو اور فساد بھی ہو, فاسد بھی ہو جائے, خراب بھی ہو جائے, تو پھر اس کو نجس کہا جائے گا, نجس کہا جائے گا. لیکن یہاں کبوتر کی جو بیٹ ہے اور چڑیا کی بیٹ ہے, اس میں فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں, اس میں بدبو نہیں, یعنی ایسی بدبو نہیں کہ جسے انسان محسوس کرے بھائی, کچھ نہ کچھ بدبو تو ہوگی لیکن عام بدبو اس میں زیادہ, اس میں بدبو نہیں ہے, یعنی گویا تقریباً ہے ہی نہیں بھائی, اتنی قلیل ہے. تو یہ غزہ صرف فساد کی طرف بدلی ہے, اس میں بدبو نہیں, بدبو نہیں, اور صرف فساد کی وجہ سے اب نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بھائی, جب تک اس میں بدبو بھی نہ آ جائے, تو اس میں صرف فساد ہے, صرف فساد ہے, تو یہ سیاہ کیچڑ کے مشابہ ہو گئے. یہ بیٹ کس کے مشابہ ہے, ہم اتن لفظ آ رہا ہے, ہم اتن, یاد رکھیے ہم اتن سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں, وہ کیچڑ جو کنویں وغیرہ کی تہ میں ہوتا ہے, اب چونکہ وہ عرصے تک ہوتا ہے تہ کے اندر, لہذا آپ دیکھتے ہیں اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے, لیکن کیا وہ نجس ہے, کوئی اس کو نجس کہتا ہے, نہیں, وہ فساد تو اس کے اندر ہے لیکن بدبو نہیں, اس لیے کوئی بھی اس کو خراب نہیں کہتا. تو یہ بیج بھی اس کے مشابہ ہو گئی کہ اس کے اندر فساد تو ہے لیکن نتن بدبو نہیں ہے, لہذا اس کا بھی وہی حکم, اور وہ تو کسی کے نزدیک بھی ناپاک نہیں, لہذا اس کو بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کبوتر وغیرہ کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر, اور اس کے نجس ہونے کا حکم لگایا تھا, اور ہم نے کہا کہ اس کو کس پر قیاس کیا جائے گا, سیاہ کیچڑ پر, کالے کیچڑ پر قیاس کیا جائے گا جو پانی کے اندر نیچے ہوتا ہے اور عرصے تک رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو بالاتفاق پاک ہے, تو یہ بھی کیا ہوگا, پاک ہوگا بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ نے کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مرغی کی بیٹ پر قیاس نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو پانی کی تہ میں جو سیاہ کیچڑ ہوتا ہے اس پر قیاس کیا جائے گا, اس لیے کیونکہ مرغی کی جو بیٹ ہے اس کے اندر فساد بھی ہے اور بدبو بھی ہے, جبکہ یہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کے اندر فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں, تو لہذا یہ اس کے مشابہ نہیں. ہاں البتہ یہ کنویں کی جو سیاہ مٹی ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, اس کے مشابہ ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہے, فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں. تو یہ زیادہ کس کے مشابہ ہوا، مرغی کے بیچ کے یا اس کالے کیچڑ کے؟ کالے کیچڑ کے زیادہ مشابہ ہوا، تو لہذا اس پر قیاس کرنا چاہیے اور اس کا حکم دینا چاہیے، اور وہ تو بالاتفاق پاک ہے، لہذا اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے؟ پاک قرار دینا چاہیے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ اور کہتے ہیں واستحالته لا الى نتنی رائحة، اور اس کے حالت کا بدلنا لا الى نتنی رائحة بدبو کے علاوہ کی طرف، یعنی بدبو اس میں نہیں، بدبو کے علاوہ کی طرف اس کی حالت کا بدلنا ہے. فاشبہ الحم آتا، تو یہ سیاہ کیچڑ کے مشابہ ہو گئی. فَإِن بَالَتْ فِيهَا شَاتٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ، پس اگر پیشاب کر دیا کنویں کے اندر، شاتٌ کس نے؟ پھر بکری کہہ رہے ہیں، بھیڑ بکری نے، ہاں، پس اگر پیشاب کر دیا کنویں کے اندر بھیڑ بکری نے، نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ، تو نکالا جائے گا سارا پانی. عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک سارا پانی نکالا جائے گا بھائی. وقال محمد رحمہ اللہ لا ينزح الا اذا غلب على الماء، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی نہیں نکالا جائے گا، الا اذا غلب على الماء، مگر یہاں تک کہ وہ پیشاب پانی پر غالب آ جائے. پانی پر پیشاب کیا آ جائے؟ غالب آ جائے، پھر نکالا جائے گا. فيخرج من ان يكون طهورا، اس کو فيخرج بھی پڑھ سکتے ہیں، فيخرج بھی. فیخرج پڑھیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ یہاں تک کہ پیشاب پانی پر غالب آ جائے، فیخرج من ان یکون طہورا، تو وہ نکال دے گا پانی کو طہور ہونے سے، یعنی طہور کیا معنی؟ مطہر، مطہر ہونے سے نکال دے گا. پانی طاہر تو اب بھی ہے لیکن مطہر نہیں، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. یا اس کو پڑھ لیں فیخرج، کہ جب الا اذا غلب على الماء، مگر یہ کہ وہ پیشاب غالب آ جائے پانی پر، فیخرج من ان یکون طہورا، تو نکل جائے گا وہ پانی طہور ہونے سے، یعنی اب وہ مطہر نہ رہے، پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے بھائی. اس اختلاف کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھائی. معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کے اندر، معقول اللحم جانور، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بھائی، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ بھائی، یہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے ہی نہیں، یہ پاک ہے. جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے، نجس ہے بھائی. تو لہذا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کنویں کے اندر اس کا پیشاب گرا بھیڑ بکری کا، اور یہ تو ناپاک ہے، تو ناپاک چیز کنویں میں گری ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سارے پانی کو نکالنا پڑے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ پیشاب ان کا پاک ہے، لہذا یہ کنویں میں گرے گا بھی تو پاک چیز گری ہے، پانی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اختلاف کی وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ وَأَصْلُهُ ان بول ما یؤکل لحمه طاہر عنده، اصله، ہاں ضمیر اختلاف کو راجع کریں، اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ان بول ما یؤکل لحمه طاہر عنده نجس عندهما، کہ وہ پیشاب اس جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، نجس عندهما، اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے، ناپاک ہے. لہو، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان نبی علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر العرانیین بشرب ابوال الابل والبانیہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عرانیین یعنی قبیلہ عرینہ والوں کو بشرب ابوال الابل والبانیہا، اونٹوں کے پیشاب اور ان کے دودھ کے پینے کا. بھئی یہ کچھ لوگ تھے قبیلہ عرینہ والے بھئی، سات آٹھ یا نو افراد تھے، اور یہ آئے اور مدینہ منورہ میں رہنے لگے بھئی، مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، یہ بیمار ہو گئے، کمزور پڑ گئے، ان کے رنگ زرد ہو گئے، پیٹ پھول گئے ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی تکلیف اور پریشانی ذکر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مدینے سے 5-6 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا جہاں مسلمانوں کی صدقے کی اونٹنیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں، چرواہے وغیرہ ان کے پاس وہ اونٹنیاں ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر رہو اور ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب پیو، دودھ پیو اور پیشاب پیو. تو چنانچہ یہ وہاں جا کر رہنے لگے اور پھر یہ وہاں پر تندرست ہو گئے، بھائی ان کی صحت ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ اتنے بدفطرت لوگ تھے کہ انہوں نے پھر ان چرواہوں کو قتل کر دیا، ٹھیک ہونے کے بعد ان کو قتل کیا اور اونٹنیوں اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کی جماعت کو ان کے پیچھے بھیجا، بھائی صحابہ گئے اور ان کو گرفتار کر کے لے آئے. بھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور لوہے کی سلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں، آنکھیں ان کی پھوڑ دی گئیں، اور پھر ان کو اسی حالت کے اندر دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی پانی پکار رہے تھے پیاس کی وجہ سے، جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم النار النار، یعنی آگ آگ فرماتے تھے جواب میں. بھائی تو یہ قبیلہ عرینہ والے لوگ تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل اسی سزا کے لائق تھے، یہ بیمار ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کا علاج ان کو بتایا، اور نہ صرف علاج بتایا بلکہ اس کا بندوبست بھی کیا کہ جاؤ جا کر رہو وہاں، ہماری مسلمانوں کی اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، باقاعدہ دوا بھی میسر فرما دی، اور پھر ان چرواہوں کو بھی کہا ہوگا یہ لوگ آئے ہیں ان کا خیال وغیرہ رکھنا بھائی، تو وہاں رہے، اور پھر تندرست ہونے کے بعد تو ان کے ساتھ احسان کیا گیا تھا تو اس کا جواب ان کو احسان سے دینا چاہیے تھا، لیکن احسان نہ کرتے لیکن کم از کم تکلیف تو نہ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، احسان کا جواب الٹا تکلیف، اور تکلیف کہتے ہیں عام تکلیف بھی نہیں، وہ چرواہے جو ہیں صرف اونٹوں کو بھگا کر نہیں لے گئے، چرواہوں کو قتل کیا، اور چرواہوں کو بھی کوئی عام قتل نہیں کیا، اسی طرح ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا انہوں نے چرواہوں کو بھائی، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں اور زبان کے اندر کیکر کے کانٹے چبھوئے تھے انہوں نے بھائی، تو خوب ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا تھا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو سزا بھی اسی طرح عبرتناک دی تاکہ آئندہ کبھی کسی کو اس طرح کرنے کی جرت نہ ہو بھائی، جرت نہ ہو. تو اس طرح یہ ان کا یہ ان کو یہ سزا دی گئی بھائی. اور یاد رکھیے یہ ہاتھ پاؤں کا کاٹنا، آنکھوں کا پھوڑنا وغیرہ، یہ اس کو مسلح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں. اور شریعت میں مسلح حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی جنگ کے اندر بھی کسی کو مخالف کوئی دشمنوں کو قتل کیا جائے تو ان کا مسلح کرنے کی شریعت نے اس سے منع کیا ہے بھائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ان کا مسلح کیا گیا، مسلح کہتے ہیں اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، خراب کرنا، تو دیکھو یہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اسی طرح ناک کان کاٹ دیے جائیں وغیرہ، آنکھیں پھوڑ دی جائیں، تو اس میں بھی تخلیق کا بگاڑنا ہے بھائی، تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ مسلح تو جائز نہیں، پھر کیسے یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو جواب یاد رکھیے گا بھائی کہ یہ واقعہ مسلح کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اس کے بعد حکم نازل ہوا اور مسلح کی ممانعت کر دی گئی بھائی، مسلح کی ممانعت. تو یہ تھی اس واقعے کی تفصیل بھائی. یہ جو دلیل ذکر فرما رہے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کہ ان نبی علیہ السلام امر العرانیین بشرب ابوال الابل والبانیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ والوں کو وہ اونٹنیوں کا پیشاب پینے اور ان کا دودھ پینے کا حکم فرمایا تھا. معلوم ہوا یہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، جبھی تو حضور علیہ السلام ان کو پینے کا حکم دے رہے ہیں. بھائی یہ ان کی دلیل ہے، بھائی یہ ان کی دلیل ہے. ولہما اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل قوله علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، استنزہوا عن البول، تم لوگ پیشاب سے بچو، فإن عامة عذاب القبر منه، کیونکہ عام طور پر اکثر جو ہے عذاب قبر جو ہے منه اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پیشاب سے بچتا نہیں، بے احتیاطی کرتا ہے. تو یہ حدیث شیخین کی دلیل ہے. من غیر فصل، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا بغیر کوئی فرق کیے، یہ صاحب ہدایہ کے الفاظ ہیں، من غیر فصل، بغیر کسی فرق کے، یعنی اس میں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، ان کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، بس مطلقاً فرما رہے ہیں پیشاب سے تم لوگ بچو. معلوم ہوا چاہے معقول اللحم کا جانور کا پیشاب ہو یا غیر معقول اللحم کا، سب کیا ہیں؟ نجس ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بھئی یہ حدیث آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ پیشاب سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ایوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو قبریں بنی ہوئی تھیں، نئی اور تازہ قبریں، ان کے پاس سے گزرے اور پھر آپ نے دو شاخیں، درخت کی دو شاخیں لے کر، ایک ایک تازہ شاخیں کٹوا کر ایک ایک قبر پر لگا دی اور ایک دوسری قبر پر لگا دی بھائی، اور فرمایا کہ فرمانے لگے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، تو میں نے چاہا کہ یہ ترک شاخیں لگا دوں، یہ جب تک یہ ترک شاخیں، یہ درخت بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو یہ ترک شاخیں حضور نے لگائیں کہ یہ ذکر کر، جب تک ذکر کرتی رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، تب تک اللہ ان کے عذاب میں، تب تک اللہ ان کے عذاب میں تاکہ تخفیف فرما دیں بھائی. تو یاد رکھیے، یہ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے بھائی، کسی کی قبر پر تر شاخ لگانا جائز ہے، لیکن اس میں مبالغے کی ضرورت نہیں، مبالغہ اس کے اندر نہ کیا جائے بھائی، کیونکہ تمام صحابہ گزرے ہیں اور کسی سے اس پر عمل ثابت نہیں، سوائے ایک صحابی کے جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر اس طرح شاخ لگا دی جائے، تو اس پر عمل البتہ ایک آدھ مرتبہ انسان کر سکتا ہے، علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن مبالغہ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو بھائی. اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ درخت اور پودے وغیرہ چونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لہذا قبر پر اگر پودے وغیرہ ہوں تو ان کو کاٹنا نہیں چاہیے بھائی، کیونکہ ان کی وجہ سے قبر والے کو نفع ملتا ہے، نفع پہنچتا ہے اس کو، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے. لیکن اس میں میں نے بتایا کہ شاخ وغیرہ لگانے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. اور یہ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، پھول اور پتیاں ڈالتے ہیں، یاد رکھیے یہ جائز نہیں. اس شاخ لگانے کے واقع سے ان پھولوں کے ڈالنے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے بھائی، صحیح نہیں ہے. یہ پھول وغیرہ اور پھولوں کی پتیاں ڈالنا، یاد رکھیے یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں بھائی. اس سے صاحب قبر والے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس پر پھول ڈالے جائیں بھائی، بلکہ اس کے لیے کیا کرے انسان، ایصال ثواب کرے بھائی، یا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے ایک شاخ لگا دی اس قبر پر کہ تاکہ جب تک وہ خشک نہیں ہوتی، یا جو پودے لگے ہیں ان کو کاٹے نہ ان کے اوپر سے، سبز پودے بھائی، سبز پودے. اور یہ قبریں کن کی تھیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ قبریں کفار کی تھیں، لیکن زیادہ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں بھائی، کس کی قبریں تھیں؟ مسلمانوں کی قبریں تھیں، جب ہی تو ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز شاخیں ان پر لگائیں بھائی، سبز شاخیں لگائیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یرحمک اللہ، یہ واقعہ ایک بھی نہیں ہے بلکہ دو تین واقعات ہیں بھائی، دو تین واقعات اس طرح پیش آئے ہیں بھائی اس طرح کے. البتہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر سید الاوس جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی بھائی، بعض روایات میں یہ آیا ہے. لیکن یاد رکھیے تمام علماء نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی بڑی سختی سے اس کی تردید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نہایت جلیل القدر صحابی تھے، ان کا اللہ کے ہاں اتنا عظیم مقام تھا، اتنا اونچا مرتبہ تھا کہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انتقال پر عرش الہی لرز اٹھا بھائی، عرش الہی لرزنے لگا بھائی. تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کی موت کی وجہ سے عرش الہی بھی لرزنے لگا، یا تو غم کی وجہ سے کہ ان کا انتقال ہوا ہے، یا خوشی کی وجہ سے کہ ایک عظیم روح جو ہے دنیا سے اس عالم بالا کی طرف منتقل ہوئی ہے بھائی. یاد رکھیے مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے، ایمان کا بہت وزن ہوتا ہے، تو جتنا ایمان قوی اور اونچے درجے کا ہوگا اتنا ہی جنازہ وزنی ہوگا. لیکن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو وہ بڑا ہی ہلکا پھلکا تھا، چنانچہ منافقین باتیں کرنے لگے. حضرت سعد ابن معاذ نے، وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے بارے میں چونکہ بڑا سخت فیصلہ کیا اور ان سب کے بالغ مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے، اور ایسا ہی کیا گیا، ان سب کو پھر قتل کر دیا گیا. یہ غزوہ خندق کے فوراً بعد کا واقعہ ہے بھائی. تو ان سب کو قتل کر دیا گیا، تو منافقین باتیں کرنے لگے بھائی کہ چونکہ انہوں نے ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ کیا اس لیے ان کا جنازہ ہلکا پھلکا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر ہوا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ان کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کیونکہ آسمان سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور وہ ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں بھائی. اندازہ لگائیے اتنے جلیل القدر صحابی بھائی. تو لہٰذا یہ جو بعض روایات میں آیا کہ یہ ان کی قبر تھی، یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ روایت درست نہیں ہے. تو یہ اس موقع پر وہ جو قبروں پر حضور علیہ السلام نے وہ سبز شاخیں لگائیں، اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب سے بچو تم لوگ کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد، یہ شیخین رحمہم اللہ کی ایک تو دلیل حدیث ذکر کر دی اور ایک ان کی دوسری دلیل قیاس بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ، بھئی دیکھیے حیوان جو بھی غذا کھاتا ہے اس کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ نتن و فساد کی طرف بدلتا ہے یا کس کی طرف، اچھی حالت کی طرف. اور یہ جو معقول اللحم جانور کا پیشاب ہے یہ بھی کس حال، اچھی حالت کی طرف بدلا ہے یا نتن و فساد کی طرف بدلا ہے؟ یہ نتن و فساد کی طرف بدلا ہے، اس میں بدبو بھی ہے اور یہ فاسد بھی ہے. تو یہ غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہوا، کس کا پیشاب؟ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہوا، کیونکہ وہ بھی کس کی طرح بدلا ہے؟ نتن و فساد کی طرف. تو یہ بھی نتن و فساد کی طرح بدلا ہے، یہ ان کی طرح ہوا اور وہ تو بالاتفاق نجس ہیں، لہذا اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ نجس کہا جائے گا بھائی. یرحمک اللہ. وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ، اور اس لیے کیونکہ یہ جو پیشاب ہے ماکول اللحم جانوروں کا یہ بدلہ ہے، إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ بدبو اور فساد کی طرف، فَفَارَكَ بَوْلِ مَا لَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، تو یہ ہو گیا پیشاب ان جانوروں کے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی طرح. وَتَعْوِيلُ مَا رَوَى أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ وَحْيَا، اور تعویل اس حدیث کی جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ وہ جو حضور علیہ السلام نے عرینا والوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، اس کی تعویل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان کی شفا کا پتہ وحی سے چلا تھا. بھائی کس چیز سے؟ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا کہ یہ ان کی شفا کس کے اندر ہے، ان اونٹوں کے اونٹنیوں کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی پئیں. بھائی پیشاب بھی پئیں، تو لہذا اس سے ان کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا بھائی پاک ہونا. اور علماء لکھتے ہیں چونکہ یہ بدفطرت لوگ تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا اور نجس چیز کو ان کے لیے بطور علاج کے تجویز کیا گیا. بھائی کہ یہ بدفطرت لوگ ہیں تو بری چیز ہی ان کے لیے علاج کے طور پر ذکر کی گئی. تو کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ مَا رَوَى أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ وَحْيًا، اور تعویل اس حدیث کی جس کو روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا ان کی شفا کو وحی سے. ثم عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ لا يحل شربه للتداوی. اچھا بھائی معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، اس میں آپ نے اختلاف پڑھ لیا، شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناپاک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پاک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس معقول اللحم جانور کے پیشاب کو بطور اس دوا کے علاج معالجے کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بھائی تو وہ ذکر کر رہے ہیں ثم عند ابی حنیفۃ رحم اللہ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک لا یحل شربہ للتداوی، حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کا پینا للتداوی علاج معالجے کے لیے، لأنہ لا یتیقن بالشفاء فیہ، اس لیے کیونکہ یقینی نہیں ہے شفا اس میں، کیونکہ اس میں شفا کا ہونا یقینی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا، ویسے کسی اور کا اس میں شفا کا ہونا یقینی نہیں ہے. تو لہذا فلا یعرض عن الحرمتی، لہذا حرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا. حرمت حرام ہے تو اس حرمت کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسی طرح حرام قرار دیا جائے گا، علاج کے لیے بھی استعمال جائز نہیں، کیونکہ وہاں پر تو ان کے شفا کا یقینی طور پر علم ہوا تھا وحی کے ذریعے. کوئی اور استعمال کرتا ہے تو وہاں پر شفا کا یقینی شفا یقینی نہیں ہے. بھائی یہ معنی فلا یعرض عن الحرمتی، لہذا اعراض نہیں کیا جائے گا حرمت سے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یحل للتداوی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو نجس لیکن علاج کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے حلال ہے. للقصتی، اس قصے کی وجہ سے، حصہ عرنیین بھائی. وعند محمد رحم اللہ یحل للتداوی وغیرہ، امام محمد رحم اللہ کے نزدیک ان اس کا استعمال حلال ہے جائز ہے، للتداوی علاج کے لیے بھی، وغیرہ اور غیر علاج کے لیے بھی اور علاج وغیرہ کے علاج کے علاوہ بھی یہ جائز ہے. لطہارتہ عندہ، بوجہ اس کے پاک ہونے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کیا ہے پاک ہے بھائی پاک ہے. چلیے بس، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.